الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اور قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھولتے ہی عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد باری ہوا، ہاں اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اے آدم، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو نہ آسمان پیدا کرتا نہ زمین، نہ جنت پیدا کرتا نہ جہنم۔ پھر جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور عرض کیا، یا اللہ عز و جل میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ ارشاد باری ہوا، اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا، مولا اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا، جو نام نامی عرش پر لکھا ہے اس نام والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھ۔ تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ عز و جل نے ان کا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ نکاح کر دیا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ پھر اس کا کیا سبب ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی جتنی تمہیں پہچان ہے عبادت کر کے اتنا حق بھی تم لوگ ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، اگر قرآن پاک پڑھتے بھی ہو تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 3، تمہیں شیطان کی عداوت کا دعویٰ ضرور ہے مگر عملی طور پر تم شیطان کی پیروی کرتے ہو. نمبر چار، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں سرکار سے بڑی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم اتباع سنت نہیں کرتے. نمبر پانچ، زبان سے جنت کی طلب کرتے بھی ہو تو جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں کرتے. نمبر چھ، زبان سے اگرچہ جہنم سے ڈرنے کا اقرار کر بھی لیتے ہو مگر کام جہنم میں جانے والے ضرور کرتے ہو. نمبر سات، یہ اقرار کرتے ہو کہ موت برحق ہے مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے. نمبر آٹھ، دوسروں کے عیب ٹٹولنے میں بڑی دلچسپی ہے مگر اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے. نمبر نو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. نمبر دس، تم اپنے روبرو اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہو یا انہیں قبر میں اترتا دیکھتے ہو مگر اس سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، ان خامیوں پر نظر تو ڈالتے نہیں مگر یہ سب کو شکایت ضرور ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کیا ہے؟ دعا دراصل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض حاجت ہے اور اللہ عز و جل اپنی رحمت سے دعائیں قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا فرمان بالکل بجا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا، اس کا فرمان حق ہے. لیکن ان کے قبول کے لیے چند شرطیں ہیں. اب مثال کے طور پہ نماز بھی قبول ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ نماز کی شرطیں تو ہیں نا. مثلاً کوئی بے وضو نماز پڑھے تو نماز کیسے قبول ہو؟ ظاہر ہے کہ وضو شرط، طہارت شرط، قبلہ رو ہونا شرط، نماز کا وقت ہونا شرط. آپ ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ لو تو کیسے قبول ہو؟ وقت بھی شرط ہے. تو بہرحال یہ کہ دعا کی بھی شرطیں ہیں قبولیت کی. مثلاً حضور قلب، دل کا حاضر ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے. اگر دعا مانگتے وقت آپ ادھر ادھر لاپرواہی سے دیکھ رہے ہوں اور جو کچھ بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں وہی بات آپ کے دل میں تو ہے نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، توجہ ہی نہیں، بس ایک رسمی طور پر دعا جیسے ہم لوگ مانگ لیتے. تو جب مانگتے وقت اپنی توجہ ہی نہیں ہے تو کیسے قبول ہو؟ اب یہ اس کا کرم ہے کہ وہ بغیر مانگی عطا فرما دے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر بات کی شرط ہوتی ہے. روزہ کی بھی شرائط ہوتے ہیں، زکات اس کے بھی شرائط ہوتے ہیں کہ وہ ادا ہو جائے. تو جب یہ شرائط پورے ہوں گے تو قبول بھی ہر عمل ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ توجہ ہی نہیں ہے تو اب دعا قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، بے شک اللہ تعالی دعا قبول نہیں فرماتا کسی غافل کھیلنے والے دل کی، یعنی جو غفلت میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، اس کے خیالات ادھر ادھر گھوم رہے ہوں اور دعا بھی زبان سے مانگے جا رہے ہیں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہ آداب دعا اور اس کے شرائط میں کوتاہی ہے تو پھر قبولیت کی امید نہیں. بس وہی بات ہے کہ رب کریم اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے تو دوسری بات ہے. بہرحال دعا مانگنی نہ چھوڑی جائے، کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے. الدعاء مخ العبادة، ترمذی شریف کی حدیث ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، ایسی عبادت ہے کہ عبادت کا مغز ہے. اس لیے مطلب یہ کہ دعا عبادت سمجھ کر مانگی جائے. اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان قابل توجہ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس، یعنی وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں جس طرح کا وہ گمان رکھے نا. انا عند الظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا گمان رکھے. اب یہ کہ کوئی پہلے سے ہی طے کر لے، جیسے کہ بعض نادان بولتے ہیں اپنی تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یار ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. تو جب یہ کہ پہلے سے یہ ڈیسائیڈڈ بات ہو کہ میری دعا تو قبول ہوگی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم نہیں کیا، وہ دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس اعتماد کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے. مسلم شریف کی حدیث ہے. اسلام بھائیو اس بات پر آپ غور فرمائیے, جب بندہ مجھ سے دعا کرے میں اس کے ساتھ ہوں. اللہ عز و جل کی معیت اور اس کا ساتھ ہونا, جھوم جائیے, لاکھوں کروڑوں حاجتیں اللہ عز و جل کی معیت پر قربان, اس کے ساتھ ہونے پر قربان. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے پرائم منسٹر کو اپلیکیشن بھیجی کسی کام کی غرض سے. تو اپلیکیشن جب آپ نے بھیجی تو پرائم منسٹر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ پہنچا, اگرچہ یہ مطلب انہونی سی بات ہے, بالفرض پرائم منسٹر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا آپ کی اپلیکیشن پا کر. تو آپ نے جو اپلیکیشن کی ہے غالباً وہ تو بھول ہی جاؤ گے, اور آپ کے تو پیر زمین پر نہیں پڑیں گے, اور ایسا شور مچا دو گے کہ میرے گھر پہ وزیر اعظم, او میرے گھر پہ وزیر اعظم آیا. میرا خیال ہے جب تک جیو گے بستر پر آخری سانس لوگے تب بھی یہ ہوگا کہ میرے گھر پر وزیر اعظم آیا تھا, اپنی حاجت بھول جاؤ گے. اللہ عز و جل جس کے ساتھ ہو, خدا کی قسم مطلب بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ ساتھ ہوتا ہے. ہم جب اپلیکیشن بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اپنی عرضی, تو اس وقت رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے, خود فرما رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا کی قبولیت سے بڑی سعادت تو یہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اپلیکیشن قبول ہو یا نہ ہو, وزیر اعظم گھر پہنچ گیا تو بس آپ کے وارے نیارے ہو گئے آپ کے شاید حسن ظن میں. اگرچہ وزیر اعظم جس کے گھر پہ جائے میرا خیال ہے بہت سارے دشمن اس کے کھڑے ہو جائیں, اور بہت سارے استاد اس سے حسد کرنے لگ جائیں. تو اس لیے مطلب دل کو بڑی ڈھارس ہے اس بات سے کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے وَأَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِي, میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے. تو اللہ عز و جل کا علم و قدرت کے ساتھ ہونا تو ویسے بھی ہر شے کے لیے, لیکن یہ خاص معیت کرم و رحمت ہے جو دعا کرنے والے کو ملتی ہے. بہرحال یہ کہ دعا جو ہے نا اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں بندے کو پتا نہیں ہوتا. مثلا ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے, بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے, تو دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک. یعنی دعا اس بلا کو نہیں اترنے دیتی, کشتی لڑتی. آپ نے دعا مانگی یا اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, اچھا بچہ بستر میں ہی پڑا ہے, آپ مایوس ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ بچہ میرا ٹھیک ہی نہیں ہوتا, میں نے اتنے دن سے دعا مانگے جا رہا ہوں. لیکن آپ کو کیا پتا کہ بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ کو کینسر ایک ساتھ ہونے والا تھا. تو آپ نے مطلب بچے کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی, تو وہ دعا جو تھی وہ آپ پر آنے والی آفت اور بلا سے ٹکرا گئی. اب دونوں میں چل پڑی کشتی, اور آپ ان بچے کے ماں باپ اس آفت اور اس بلا سے محفوظ ہیں. اور حماقت یہ کہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ارے نادانو, تمہاری دعا تو ایسی قبول ہوئی ہے کہ بچہ تو بھلے بخار میں پڑا, تم کینسر سے بچے جا رہے ہو, کینسر تمہارے قریب نہیں آ رہا. تو دعا مانگے جاؤ تاکہ کینسر بھی جائے, ٹی بی بھی چلی جائے, اور پیٹ کا درد بھی جائے, سر کا درد بھی جائے, ٹانگوں کا درد بھی جائے, اور بھی بہت ساری آفتیں, آسیب, جادو ٹونا, یہ سب جو بلائیں آتی ہوتی ہیں, مصیبتیں آتی ہوتی ہیں, حادثہ ہونے والا تھا وہ آپ کی دعا سے ٹل گیا, آپ کو نہیں پتا. آپ نے دعا مانگی تھی کہ نوکری لگ جائے, اور آپ مایوس ہو رہے ہیں کہ میری نوکری لگتی نہیں, آپ کو کیا معلوم کہ حادثہ ہونے والا تھا, دونوں ہاتھ یا دونوں پیر آپ کے ٹوٹنے والے تھے, یا آپ کوما میں جانے والے تھے بستر پہ آئی سی یو میں. اور آپ نے دعا مانگی تو نوکری اگرچہ نہیں ملی, لیکن یہ بہت بڑی بلا جو اترنے والی تھی حادثے کی, اس سے آپ کی دعا ٹکرا گئی اور دونوں کی چلی کشتی, اور وہ آپ کی اسکوٹر اور گاڑی جو وہ سٹ جا رہی ہے, حادثہ نہیں ہو رہا. اس طرح بھائیو میں نے بہت کچھ سمجھا دیا. العاقل تکفیہ الاشارت, عقل مند را اشارہ کافی است. تو اس لیے دعا میں غفلت جو ہے وہ عقل مندی نہیں. تو اللہ عز و جل دعا بہرحال قبول فرماتا ہے, اس کا ثواب ملتا ہی ملتا ہے. یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب اپنی دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا ثواب جب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اتنا ثواب ہے دعا قبول نہیں ہوتی اس کا. تو دعا بذات خود عبادت ہے. دعا مانگنا اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ دعا مانگو. اچھا دعا مانگنا سنت بھی تو ہے, سنت کے دیوانوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ دعا مانگی نہیں مانگی, بکثرت دعا مانگی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے رہے, تو یہ ہمارے لیے بھی دعا مانگنا سنت ہو گیا. تو یہ کہ یہ سب نفس کا اور شیطان کا دھوکا. تو بعض لوگ مطلب بولتے ہیں کہ ہم کو ایک ہفتہ ہو گیا وظیفہ پڑھتے ہوئے اور اس درگاہ پہ گئے اور اس بزرگ کے پاس گئے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور یہ ہوتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے, تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہو. تو جو اس طرح کرتا ہے نا, جلدی مچاتا ہے, تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جلدی نہ مچائے, صبر و ضبط کے ساتھ انتظار کریں کہ جو اس طرح کہتا ہے وہ مطلب خود ہی دروازہ قبولیت اپنے اوپر بند کر لیتا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سگانے دنیا کے امیدواروں کو دیکھا جاتا ہے کہ تین برس تک امیدواری میں گزارتے ہیں. بڑے بڑے جو افسر ہوتے ہیں, جو دنیا دار قسم کے اور غیر شرعی حرکات کے مرتکب کے جو امیدوار ہوتے ہیں, یعنی جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں ان کو نہیں. اعلی حضرت مطلب عام طور پہ دنیا داروں کو فرما رہے ہیں کہ سگانے دنیا. تو بہرحال یہ کہ سگانے دنیا کے بس طالبان دنیا پہنچتے ہیں تو تین سال تک دھکے کھاتے ہیں اور گھنٹوں پڑے رہتے ہیں ان کے دروازے پر, اور بڑا ٹھیک ٹھاک بہترین انداز میں لجاجس کے ساتھ خوشامد کے ساتھ وہ بڑی سورسیں لڑا کر لوگوں کی پرچیاں لکھوا کر جاتے ہیں اور ٹائپ کر کے بہترین انداز پر اپلیکیشنیں دیتے ہیں. یہ میں اپنے طور پر اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی گفتگو کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی انتظار ہوتا, کرواتے ہیں, سب کچھ کرواتے ہیں, اپنے خرچے پہ اپنے کنوینس پر لوگ جاتے ہیں ان افسروں کے پاس, دھکے کھاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, تو مطلب کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اول تو مانگتے کا ہیں, اور مانگتے ہیں تو بیزاری کے ساتھ, بے دلی کے ساتھ, بوجھ سمجھ کر, کتراتے ہوئے, اور پھر مطلب طرح طرح کے وساوس کو پالتے ہیں, مایوس کن باتیں کرتے ہیں, جو کتنی بری بات ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اکتاٹ کے ساتھ اور بیزاری کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے, بلکہ بہت زیادہ الحاق و زاری اور توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حاجت روائی کبھی اللہ عز و جل کے کرم سے فوراً ہو جاتی ہے, اور کبھی بمقتضائے حکمت تاخیر بھی ہوتی ہے. کبھی بندے کی ضرورت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے, تو کبھی آخرت کے لیے باقی رکھی جاتی ہے. کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے, وہ عطا کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دعا مانگی کہ ادھر میں نے جہاں انٹرویو دیا ہے وہاں میری نوکری مل جائے, لیکن وہاں آپ تو چاہتے ہیں کہ نوکری مل جائے, لیکن وہاں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے بہتری نہیں ہے کہ وہاں اگر جائیں گے تو آپ پر غبن کا الزام لگنے والا ہے. تو اس لیے آپ کو وہاں نوکری نہیں ملی, بلکہ فیکٹری میں نوکری ملی, دفتر میں نہیں ملی. ٹھیک ہے نا, دفتر کا آسان کام تھا, فیکٹری کا مشکل تھا, فیسلٹیز بھی کم تھی. تو آپ اندر کڑ رہے ہیں دل میں کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی. ارے میرے بھولے بھالے بھائی, آپ نہیں جانتے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کتنا بہتر معاملہ فرمایا کہ وہ نوکری بظاہر اچھی تھی, تنخواہ بھی اچھی تھی, فیسلٹیز بھی وہاں زیادہ تھیں, لیکن وہاں دو چار ماہ کے بعد آپ پر چیٹنگ کا اور غبن کا الزام لگنے والا تھا کروڑ روپے کا. تو آپ کہاں جاتے ہیں, کہاں تنخواہ, کہاں کی فیسلٹیز, یہ سریے گننے پڑتے جیل کے. اور جو کچھ ہوتا آپ سمجھدار ہیں, جن پر الزام لگتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو اس لیے دعا مانگنا نہ ترک کریں کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو اور کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. الغرض دعا رد نہیں ہوتی بندے کی, جبکہ مطلب وہ جم کر مانگے اللہ کی بارگاہ میں. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. بہرحال یہ کہ دعا تو دعا ہے. حدیث شریف میں کہ دنیا میں دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے, یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے, یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے, یا اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. اتنی پیاری بات ہے نا, ہم مانگ رہے ہیں دعا کہ یا اللہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے, یا اللہ میری روزی میں برکت ہو جائے, یا اللہ ہمارا مکان جلدی بک جائے. اب یہ تینوں مسئلے تو حل نہیں ہو رہے, لیکن گناہوں کا جو کالا ڈھیر پڑا ہوا ہے اعمال نامے میں, اس میں سے صفائی ہونی شروع ہو گئی دعا مانگنے کی برکت سے. تو اللہ تعالیٰ کتنا
پیارا پیارا ہے. ہم اس سے دنیا کے مسائل حل کروا رہے ہیں اور رب ہماری آخرت کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. تو پھر بھی نادانوں اگر شکوہ کرو کہ دعا قبول نہیں ہوتی اور مایوسی کی بات کرو تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے, بالکل اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کی رحمت سے مایوسی نہیں. بندہ نہیں جانتا کہ میں نے جو دعا مانگی وہ میرے حق میں بہتر تھی یا نہیں, اور دعا کے آداب کا بھی لحاظ رکھے. تو یہ تفصیلات دعا کے آداب کی اگر آپ پڑھنا چاہیں اور پڑھنی چاہیے تو احسن الوعاء لآداب الدعاء, یہ حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تصنیف ہے, اور ان کے شہزادے اور ہمارے آقا امام اہل سنت عظیم المرتبہ پروانہ ہے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے احسن الوعاء لآداب الدعاء پر حواشی لکھے ہیں, بڑی پیاری اور جامع کتاب ہے. دعا پر ایسی جامع کتاب میری نظر سے نہیں گزری جس میں اتنے پیارے مطلب آداب ہوں, ایمان تازہ ہو جائے. تو ہو سکے تو اس کتاب کو ضرور حاصل کریں, اس کا مطالعہ فرمائیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 باتیں ارشاد فرمائی کہ دعا قبول نہیں ہوتی, اس کے یہ 10 اسباب ہیں, تم لوگ 10 خطائیں کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور تمہارے دل ان 10 چیزوں کے باعث مردہ ہو چکے ہیں. جن میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ عز و جل کی جتنی معرفت اور پہچان تمہیں حاصل ہے اتنا بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے اور عبادت سے جی چراتے ہو. دوسری بات یہ قرآن پڑھتے ہو, اگر پڑھتے ہو پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے, یہاں تو پڑھتا ہی کون ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اس معاشرے میں شاید 1% مسلمان بھی ایسے نہ ملیں, 1% بھی ایسے نہ ملیں کہ جو قرآن پاک صحیح پڑھنا جانتے ہوں گے. من 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 کر کے تو سب پڑھ لیں گے, لیکن جیسا پڑھنے کا حق ہے تجوید کے ساتھ یا کم از کم اتنے مخارج تو درست ہوں کہ معنی فاسد نہ ہو, تو اس طرح مطلب یہ کہ 1% مسلمان بھی دنیا میں شاید قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے, بلکہ میرا گمان ہے کہ 1000 مسلمان بھی اگر غالباً نہیں جانتا ہوگا. کیونکہ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی یار ہم تو بچپن سے پڑھے ہوئے ہیں اور ہم نے تو یہ پڑھا, جب مستند قاری کے آگے زانو تلمذ طے کیے تو اس وقت یار اپنے کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا نہیں آتا. صحیح عرض کر رہا ہوں تو میں تو الحمدللہ شروع سے مذہبی فیلڈ میں ہوں, تو دعوت اسلامی سے پہلے بچپن سے قاعدے پڑھتا تھا مسجدوں میں جا کے, تو اس لیے آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا کہ کہیں آپ لوگ بس یہ بات پکڑ لو کہ لے یہ بولتا ہے کہ مجھے ہی قرآن پڑھنا آتا ہے, کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے, 1000 آدمی کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں نے عرض کیا کہ صحیح مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ تو کئی ہزاروں میں ایک آدھ ہوگا جو صحیح ہے نا, تجوید اور قواعد اس کے جانتا ہوگا جس کو قاری صاحب کہتے ہیں, تو ایسے قرا تو بہت ہی کم ہے ظاہر ہے. تو چلو اس طرح کا قاری ہونا بھی کوئی فرض عین نہیں ہے, لیکن کم از کم اتنا تمیز تو ہو جائے مخارج میں, سین اور شین کا فرق تو ہو. جیسے ہمارے میمن بھائی یا کثیر تعداد میں مجھے سن رہے ہوں گے, ان کی سین اور شین کا فرق بہت کم ہوتا ہے, یہ سین ہی بولتے ہیں, شین کو بھی ہا کو ہا بولتے ہیں, قاف کو کیف بولتے ہیں, ذال کو جھال بولتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے. وہ قرآن سیکھنا چاہیے. الحمدللہ اپنے اسلامی بھائیوں نے کافی جگہ آپ کے یہاں بھی مدرسے کھول رکھے ہوں گے مدرسۃ المدینہ کے نام سے, مفت پڑھاتے تو بھی نہیں پڑھتے, اسکول اور کالج کے لیے بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں, قیمتی کتابیں لیتے ہیں اور دن کے بہترین اوقات میں پڑھتے ہیں, لیکن قرآن پاک جو رات کو عشاء کے بعد اطمینان سے سارے دنیا کے دھندے ختم ہو جائیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آفر کرتے ہیں, منت کرتے ہیں کہ آ جاؤ قرآن سیکھ لو جو آخرت میں کام آئے گا, آپ کے پاس فرصت نہیں ہوتی. اور جو پڑھتا بھی ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا, مجھے یاد نہیں ہوتا, ان کو بھی میں نے پکڑا ہے کہ وہ کیا بس تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں جا کر کھولتے ہیں, پھر سارا دن تو ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا, پھر جا کر مدرسے میں دوبارہ اسی وقت کھولتے تو کہاں سے آئے گا. جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اسکول کالج میں 5-6 تو لگاتا ہے, اچھا اس کے بعد پھر اسٹڈی سینٹر جاتے ہوں گے تو پھر جا کے ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں, پھر ہوم ورک یا ہوم اسٹڈی بھی کرتے ہوں گے, تو پھر جا کر کہیں کچھ کچھ پڑھنا آ جاتا ہوگا. اب یہ کہ قرآن پاک خالی تم محنت ہی نہ کرو, تھوڑی دیر کے لیے رات کو آدھے گھنٹے کے لیے جاؤ اور اس میں بھی چند منٹ پڑھو اور باقی ادھر ادھر کی باتیں کرو، تم بولو کہ آ جائے تو یہ تو میرا اور تمہارا حفظہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ بزرگوں کا حفظہ ہوتا تھا۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں
کہ وہ کہیں سے گزرتے اور آوازیں محسوس کرتے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ دیتے، کانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیتے تاکہ وہ سننے نہ پائیں، ایسا قفل مدینہ کانوں کا لگاتے تھے، کیونکہ ان کا حافظہ اتنا غضب کا تھا کہ آپ فرماتے کہ میں جو بھی سنتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا ہے، تو میں اس لیے مطلب عوام کی آوازیں اور یہ شور شرابے نہیں سنتا کہ پھر یہ جو الٹا سیدھا بولیں گے وہ بھی مجھے یاد ہو جایا کرے گا، تو میں چاہتا ہوں صرف مجھے اچھی اچھی باتیں یاد ہوں۔ تو یہ ان کے حافظے تھے۔ امام اہل سنت نے رمضان کے مہینے میں بس مغرب تا عشاء تھوڑی دیر قرآن شریف کا ایک پارہ دیکھ لیتے تھے تو وہی یاد ہو جاتا تھا، اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو اب یہ کہ سب اعلی حضرت جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، ایسے حافظے ہمارے ہوں، ایسے حافظے ہوتے تو اتنے دکھی کاہے کو ہوتے۔ دنیا بھر کے تم فن جانتے ہم لوگ، کس کو کس طرح مطلب گھیر کر مطلب بوتل میں اتارنا اور کس کی آنکھ میں دھول جھونک کر ناقص مال ٹکانا، یہ تو سب جانتے ہیں، نوٹیں گننا سب جانتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ ہمارے مقدر۔ تو بات کیا، پڑھنا نہیں آتا تو عمل کی تو بعد میں باری آئی، تو اللہ کرے کہ مطلب یہ کہ عمل بھی ہو جائے اور پڑھنا بھی آ جائے۔ تو فرما رہے ہیں کہ تم کلام الہی پڑھتے بھی ہو مگر اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں۔ یہ تو اس دور کے لوگ تھے نا جو پڑھتے تھے، اس لیے فرمایا گیا تم پڑھتے دو لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہاں تو بھائی پڑھتے ہی نہیں ہے، اور ہمیں اگر کوئی پڑھ بھی لے تو ہمیں تو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، اور بول بول کے تھک گئے، کنزول ایمان اپنے گھر میں بساؤ۔ تو اتنا ضرور ہے کہ اکثریت کے گھر میں کنزول ایمان تو آ گیا الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والوں کے، لیکن اس کو کھول کے کون پڑھتا؟ تو یہ کنزول ایمان ہم نے رکھا اس لیے گھروں میں کہ اس کو کھول کے دیکھیں بھی، کو پڑھیں بھی۔ تو ہمیں عربی نہیں آتی تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ احسان تو فرما دیا کہ ہمیں اردو میں ترجمہ دے دیا۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرم بالا کرم فرمایا کہ اس کی تشریح بھی فرما دی، تفسیر بھی لکھ دیے، میں تو پڑھے کو۔ بہرحال چوتھا نمبر کہ تمہیں شیطان سے عداوت کا دعویٰ ہے مگر تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ شیطان کو دشمن ماننا ہی پڑے گا نا، قرآن نے جب دشمن قرار دیا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ تو شیطان سے دشمنی کا دعویٰ نہیں، ایمان ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اس دشمن کی پیروی کرنا، اس کی باتوں میں آ جانا، اس کے کہنے پر عمل کرنا، یہ تو ظاہر ہے کہ حماقت کی انتہا ہے جو ہمارا مقدر بن گئی۔ اسی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو جو گناہ کرتا ہے وہ گویا شیطان کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، جان بھی میں تو دے دوں، خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ، تو جان بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قلم تو چل گیا، زبان بھی چل گئی، دل چلے تو بات بنی۔ اے بکنے والے بھائی، بکنے کی باری تو آتے آئے گی، پہلے فجر میں جاگنے کی تو باری لگا دے یار۔ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو فجر میں تو جاگتے نہیں اور جان قربان کرنے چلے، بلکہ صرف نام پر جان دینے چلے تو مدینے میں بکنے چلے، دل کے جذبات کہاں سے لائیں؟ تو نماز کی پابندی ہر صورت میں ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ جو قصدن ایک نماز بھی چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو نماز کسی حال میں بھی نہ چھوڑا کیجیے۔ جنت کی طلب ضرور ہے، وہ بھی پہلے ہوتی تھی، اب کہاں ہے؟ اب تو سب کو زر کی طلب ہے، نقد و مالہ کا وظیفہ ہے، اب تو جس کو دیکھو بس وہ دولت کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، مال مال سب کرتے ہیں، مولا مولا کوئی کوئی کرتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو جنت کی طلب ہوتی ہوگی۔ آپ ایمانداری سے اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ دن میں کتنی بار جنت طلب کرنے کا ورد کرتے ہو اس نیت سے کہ مجھے جنت ملے؟ وہ انڈرسٹوڈ ہے، نماز سے ملے گی، لیکن جنت طلب کرنے کے لیے کتنے ورد کرتے ہو، اللہ سے کتنی بار دعا مانگتے ہو؟ اور میں نے دیکھا کہ وہ مسجدوں میں ایک فریم لگا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو جو پڑھے گا ہر نماز کے بعد اس کو غیب سے روزی کا انتظام ہو جائے گا، اور اس کا قرضہ اتر جائے گا، اور مطلب وہ وظیفے پہ نماز کے بعد میں نے خود دیکھا کہ لوگ لگے ہوتے پڑھے جاتے۔ جنت طلب کرنے کے لیے آپ کون سی دعا کرتے؟ جو پانچوں نمازوں میں ہر نماز کے بعد، پانچوں وقت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ داخل جنت ہوگا. حدیث شریف میں یہ جنت حاصل کرنے کا وظیفہ ارشاد فرمایا گیا. آپ میں سے کون کون پڑھتا ہے غور تو فرما دیں. راستے میں زندگی حائل ہے اس کے, مرتے ہی جنت میں انشاءاللہ داخل ہو. یاد ہی نہیں ہے پڑھنا, وہ آیت الکرسی بھی نہیں پتا. آیت الکرسی بولتے, مخارج کہاں سے لائیں؟ صحیح مخارج کہ پڑھنا کہلائے. تو مطلب یہ کہ جنت کی طلب کا زبان سے دعویٰ ہے لیکن اس کے لیے کوشش کوئی نہیں, عمل نہیں. اسی طرح جہنم کا خوف, جہنم کا خوف پہلے ہوتا تھا لوگوں کو, اب تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو. اب تو لوگ تنگ دستی سے بہت ڈرتے ہیں, جہنم سے کہاں ڈرتے. تو اگر کسی کو خوف ہے جہنم کا تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو جہنم سے بچنے کے لیے بھی عمل نہیں کرتے. وہ فرمایا کہ جہنم کا خوف ہے مگر عمل نہیں کرتے اس سے بچنے کے لیے. تو چلیے آپ کو جہنم کا خوف مان لیا کہ تو اس سے بچنے کے لیے تدبیر کون کرتا ہے؟ آسان سی تدبیر, ایک تو گناہوں سے بچنا تو ہے ہی ضروری, جہنم میں لے جانے والے کاموں سے تو بچنا ہی ہے. لیکن مطلب جہنم سے بچنے کی ایک آسان تدبیر یہ بھی ہے کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو جہنم سے 3 بار پناہ مانگتا ہے خود جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے. یعنی جو عرض کر دے یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے تو جہنم 3 بار کہتا ہے کہ یا اللہ اسے مجھ سے دور ہی رکھ, یا اللہ تو اسے مجھ سے دور رکھ. تو بتائیے ہم میں سے کون ہے جو روزانہ جہنم سے پناہ مانگتا ہو؟ ساتھ ماں مدنی پھول یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتے. تو واقعی موت کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں, تسلیم نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ مرنا تو پڑتا ہی, دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے, موت دہریے بھی تسلیم کرتے ہیں اس کو. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں وہ, مگر موت کے لیے تیاری نہیں کرتے, نیکیوں کے ذریعے اس کی تیاری نہیں کرتے. تو موت کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے اور اللہ عز و جل سے ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرنی چاہیے. بیماری کے خاتمے کی تو دعا کرتے کہ بیماری ختم ہو جائے, تکلیف ختم ہو جائے, تنگ دستی ختم ہو جائے. تو ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو. نمبر 8, دوسروں کی عیب جوئی سے تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے لیکن کبھی اپنے عیبوں کو نہیں ٹٹولتے. تو اگر کسی کا عیب مل جائے تو شور مچا دیا اور سب کو کہتے پھرتے ہیں. خواہ مذہبی لوگ بھی اس میں احتیاط کم کرتے ہیں, عیب جوئی کر ڈالتے ہیں. چاہے مذہبی پیشوا قسم کا آدمی, وہ بھی دوسرے کے عیب اس کی توجہ نہیں ہوتی. شیطان جو ہے اس سے بھی بعض اوقات نکلوا دیتا ہے ایسی باتیں کہ وہ دوسروں کے سامنے پول کھول دیتے ہیں دوسرے کا. مثلاً ایک پیر ہے تو وہ دوسرے پیر کے بارے میں بول دے گا ایسی بات, عالم ہے تو دوسرے عالم کے بارے میں کہہ دے گا, امام ہے دوسرے امام کے بارے میں, مؤذن تو دوسرے مؤذن, نعت خوان تو دوسرے نعت خوان. ایک دوسرے کی پتہ نہیں, یہ پولے کھولتے رہے ہر طبقے میں. مبلغ ہے دوسرے مبلغ کے بارے میں بولتا رہے گا کچھ نہ. تو یعنی کہ عیب معلوم ہونے کے باوجود نہ کھولا جائے, اس کی عیب پوشی کی جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری عیب پوشی فرمائے گا. اور اگر کسی کی عیب پوشی کی ہم نے بلکہ خود بخود اس کا عیب ظاہر ہو گیا, اس پر خوش ہو گئے تو یہ بھی برا. چنانچہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, اپنے مومن بھائی کے عیب ظاہر نہ کر اور اس کے عیب ظاہر ہونے کے وقت خوش نہ ہو. اللہ عز و جل اس مومن کے عیب بخش دے گا اور تجھے گرفتار کرے گا. تو اگر ہم نے کسی کے عیب کھولے تو اس کے عیب اور اس کے قصور ہو سکتا ہے معاف کر دیے جائیں اور ہم انہی عیوب میں مبتلا ہو جائیں. تو اس لیے مطلب دوسروں کے عیب ٹٹولنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ہونی چاہیے. اس کو یوں سمجھیے کہ جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہے ہیں تو 3 انگلیاں خود بخود آپ کی طرف ہو رہی ہیں. پریکٹیکل کرنے اس کا, ایک انگلی اٹھا کر تو آپ دیکھیں گے 3 انگلیاں جب کسی کی طرف, ایک انگلی آپ نے اٹھائی تو 3 انگلیاں آپ کی طرف خود بخود ہیں ہتھیلی سے لگی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے آپ اس کا ایک عیب دیکھ رہے ہیں تو 3 عیب آپ کے یہ 3 انگلیاں دکھا رہی ہیں کہ تو کون سا اچھا ہے. اس کی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. تنکا تنکا ہوتا اور شہتیر لکڑی کے پورے تختے کو کہتے ہیں. تو اس لیے مطلب ہم خود سراپا عیب جب ٹھہرے تو کیا کسی کے عیبوں پر نظر کریں, اپنی اصلاح کی کوشش کیا کریں, بس یہی کافی. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی دیوی روزی تو کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے اور برتتے ہیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. شکر جو ہے وہ خالی زبان سے ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی شکر یہ ہے کہ جو اعضا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس مقصد پر سارے اعضا پورے اترے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا. اور نمبر 10، تم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہو مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، جس طرح آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں کل ہمیں بھی اتارا جائے گا. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 اسباب ایسے بیان فرمائے جو ہمارے میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پاتی. تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح مطلب انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. الحمدللہ، دوبارہ یہ کہ ان 10 باتوں کی میں نے بہت ہی مختصر ترین تشریح کی، ورنہ ایک ایک چیز ایسی ہے اس میں 10 میں سے کہ ہر ایک پر شاید گھنٹوں بیان ہو تو بھی کم ہے، اتنا مواد ہے اس میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان 10 باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پیارے پیارے سائیں بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے، موت تمام تر سختیوں سمیت پیچھا کیے چلی آ رہی ہے اور روز بروز جنازے اٹھتے جا رہے ہیں. ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھ ہی جائے گا، ہمیں بھی ہمارے ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پہ لاد کر ویران قبرستان کی طرف لے چلیں گے اور اندھیری قبر میں اتار دیں گے. اے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی ابھی سے اصلاح کر لینی چاہیے، قبر میں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہمیں تنہا رہنا پڑے گا. آج اگر بجلی فیل ہو جائے تو ہم بیزار اور بے قرار ہو جاتے، اندھیری قبر میں کیوں کر گزارا ہو سکے گا؟ اللہ کی رحمت کے بغیر اس میں گزارا ناممکن ہے. ہمارے پاس نیکیوں کا کوئی اجالا نہیں، کوئی ذخیرہ نہیں. تو ہمت کیجئے اور نمازوں، روزوں اور سنتوں کا اہتمام فرمائیے. فلمیں ڈرامے دیکھنے سے توبہ کیجئے کہ اس سے بد نگاہی بہت ہوتی ہے. حدیث پاک میں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا بروز قیامت اللہ عز و جل اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا. گانے باجے سننے سے بھی گریز کیجیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے. عرض کیا گیا، یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے. کیل ٹھکے ہوئے کہنا سننا آسان ہے، ایک تنکا اپنی بند آنکھ پر دبا کر دیکھیے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جب آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھونس دیا جائے گا تو کتنی تکلیف. روئی لگا ہوا تنکا کان میں ڈال کر ذرا اندر کی طرف لے جائیے، کتنی سنسنی ہوتی ہے آپ کو. تو کیل اگر گھونپ دے گئی تو کتنی تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں. تو آج مزے لے لے کر گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا عذاب برداشت ہم سے نہیں ہو سکے گا. تو اپنی اصلاح کی فکر کیجئے. جتنی نمازیں رہ گئی ہیں، روزے اگر رہ گئے ہیں تو ان کا حساب لگا کر قضا کرنا شروع کر دیجئے. تو ہمت کیجئے اور آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے.